या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 794।
सतगुरु कह रहे ईमान राख सो तो छूट सो, गुरु कहे तो है पुकार, ऐसा की जसवंद जे आल जो अने दूर खिला जो पाए रे भाई दूर खिला जो पाए। बलन हजर नाम के शुरुआत थोड़ा मम्मी ना वाला اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے۔ جب خدا کسی پہ راضی ہوتا ہے تو اس کو اپنا رستہ دکھاتا ہے۔ میں کبھی کبھی واضح میں کہتا ہوں پرائیویٹ بھی کہا کرتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے گھر کے اندر اسی شخص کو آنے کی اجازت دیتا ہے جو اس کے دوست ہیں، رشتے دار ہیں، چاہتے ہیں۔ دشمن کو اپنے گھر آنے کی آدمی اجازت نہیں دیتا۔ خدا رب العالمین جب کسی پہ راضی ہوتا ہے تو اس کو اپنے گھر کا رستہ بتاتا ہے، اس کے دل کے اندر اس بات کی خواہش پیدا کرتا ہے کہ وہ خدا کے گھر پہ جائے۔ سب سے بڑی اور اعلیٰ درجے کی جو نعمت ہے تو وہ خدا کے اوپر اعتقاد ہے، یعنی خدا ہے اس بات کا ایمان رکھا جائے۔ اب یہ ایمان کہ خدا ہے، اس کو ہم اپنی لائف میں کس طرح سے ڈالیں؟ ہم کو پیاس لگی، ہم نے پانی تو رکھ لیا اپنے سامنے لیکن پینا چاہیے تو خدا تعالیٰ نے اس کا رستہ بتایا کہ تم نے اگر میرے اوپر اعتقاد رکھا، ایمان رکھا، تو اس کو عمل کس طرح سے کرو؟ اس کے لیے سیکریفائس کی بات آئی۔ اب دنیا کے کوئی بھی مذہب کی اسٹڈی کرو تو آپ کو اس میں بعض ایسی چیزیں ملیں گی کہ جو ہر مذہب میں کامن ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ خدا کے اوپر اعتقاد، میرا مطلب مذہب سے ان آسمانی دینوں اور مذہبوں کا ذکر کرتا ہوں کہ جو خدا کے نبی لے کے آئے۔ میں ان مذہبوں کو مذہب نہیں مانتا کہ جو لوگوں نے پیدا کی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ہی کے اس ملک کے اندر دو چار مہینے پہلے کوئی ایک رجنیش کر کے پیدا ہوا، اس نے کتنی ملکت اکٹھی کی اور نکلا کیا، انجام کیا آیا۔ اس طرح سے دنیا میں بہت سے ایسے دھرم پیدا ہو جاتے ہیں، ملاؤں میں، مولویوں میں، رسل ملیوں میں، اور بعض ہماری جماعت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہت برس پہلے کی بات کرتا ہوں، امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ ایک بھگت صاحب شاہ کو جلدی سو جا رہے، صبح اسے مت کھانے میں آ رہے، 9-10 بجے نہا دھو کے کپڑے پہن کے وہ باہر نکلے، کام دھندا کچھ نہیں تھا، گھروں میں جا رہے ہیں۔ اماں، بہن، بیٹا، یا مدد، آؤ آؤ بھگت صاحب آؤ۔ اس کو بٹھا لے، چائے پلا لے، کیوں ناشتہ کھلا رہے ہیں؟ پھر بولے دیکھو نا فاطمہ بھائی، میرے کو مولا رات کو آئے سپنے میں اور مجھے کہا کہ فاطمہ بھائی کو کہنا تمہارے اوپر کوئی تکلیف آنے والی ہے، عورتوں کا دل تو آپ کو معلوم ہے اور وہ بھی 50 برس پہلے کی عورتیں، ڈر جانے کی چاہیے۔ بھگت صاحب کیا ہونے والا ہے یہ مت پوچھو، لیکن بھگت صاحب کیا کروں؟ تم ایسا کرو، تھوڑی سی قربانی کرو، تم ایک بکرے کی قربانی کرو۔ لیکن بھگت صاحب بکرا کا سیلا اس کا بندوبست میں کر دوں گا۔ اچھا، 2-5-10 روپے جو کچھ بھی سودا ہو جا رہے ہیں دال گھی سے لے اور جا رہے ہیں۔ اب یہ بھگت کا کام یہی تھا، اب اس کو اپنا اڈا بھی تو جمانا ہے نا کہ میں عبادت کرتا ہوں، بندگی کرتا ہوں، میں بڑا ہوں۔ یہ کیا کرے؟ آج کدھر کراچی کے اندر باغیچے کا جمع خانہ کھڑا ہے، یہ تو نوا جمع خانہ، اسی جگہ کے اوپر پرانا جمع خانہ تھا، بیٹھی منزل تھی، پیلے رنگ کا کلر تھا وہ جمع خانے کا۔ شاید تو بڑی عمر کے لوگوں کو یاد ہوگا جو کراچی والے ہیں، اس جمع خانے کی پچھلی طرف ایک درخت تھا اور یہ درخت کے اوپر بھگت صاحب پروڑیے چڑھ جائے اور اپنے پاؤں باندھ کے درخت کے ساتھ اونڈا لٹک جائے۔ بس پریکٹس ہو گئی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی لمبے قد کی عورت تھی، وہ پروڑیے جمع کرنے آتی تھی پچھلی طرح، اور بھگت صاحب شاید کوئی چھوٹی نیچی ٹہنی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، تو وہ عورت کا سر اس بھگت کے سر کے ساتھ ٹکرایا، شور پکڑی، چور چور گھوٹ گھوٹ لوگ اکٹھے ہو گئے، لالٹین آ گئے، والنٹیئر آ گئے، آدمی آ گئے۔ اب پاؤں بندھے ہوئے تھے نا، جلدی سے تو کھل نہیں سکتے تھے، اتنی دیر میں تو لوگ آ گئے۔ لالٹینوں میں بیٹری کے اندر روشنی میں دیکھا تو تو پلانے آدمی ہے، چلو۔ اس کو عورت کو یہ خیال اپنے دل میں ہوا کہ کوئی چور لاگو کے بھوت تو نہیں تھا۔ یہ بات ہوتے 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 حضرت امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں پہنچی۔ اب وہ بھگت صاحب کو دھکا بھی خوب ملا، شرمندہ ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد بیت الخلا کی مہمانی تھی، مولا فرمایا کہ سلطان محمد شاہ کی عادت تھی، پوچھا کرتے تھے تمہیں کچھ ملا، عبادت میں کچھ حاصل کیا، دل کی خوشی ملی، عبادت کے اندر تمہیں پسینہ آیا، عبادت میں کچھ نظر آیا، جس کو کچھ بھی ایسا فائدہ ہوا ہوگا کہ اس نے نور دیکھا ہے، ہاتھ اونچا کرو۔ تو یہ بھگت صاحب پیچھے بیٹھے تھے 2-4 لائنوں کے بعد اس نے بھی ہاتھ اونچا کیا۔ امام سلطان محمد شاہ کا دیکھ کے اس نے فرمایا تم نے کیا دلی کا بچہ دیکھا؟ ایسے اس کا ہاتھ گر گیا۔ دنیا میں دمبی آدمی، دمبی کہتے ہیں فریبی کو، ہر قوم کے اندر ہے، دوسروں کے ایمان سے کھیلنے والے ہر قوم کے اندر ہیں۔ اپنوں سے بھی ہمیں نپٹنا ہے، غیروں سے بھی نپٹنا ہے۔ ہر زمانے کے اندر تمام نبیوں کی لائف آپ پڑھو، اماموں کی لائف پڑھو، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر زمانے کے اندر ہر نبیوں اور اماموں کے خلاف انہی کے لوگوں میں سے آدمی کھڑے ہوتے ہیں کہ جو نبی کا یا امام کا سامنا کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ ہماری جماعت میں بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں، یا تو اس کا ایک مقصد خود غرضی ہوتا ہے جس کو ہم سواد کہتے ہیں، یا اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. کوئی اس کے لیے میں زیادہ ڈیٹیلز یا وضاحت کرنا نہیں چاہتا. میں ایک مشنری ہوں, الوائز ضرور ہوں لیکن میں مشنری ہوں. مشنری کا مطلب دائی ہوتا ہے, یعنی میں دنیا میں کہیں بھی جاؤں, اگر ہالیڈیز کے اوپر بھی جاؤں تو میں 24 گھنٹے مشنری ہوں. کیا ہے میرا مشن؟ لوگوں کو خدا کا راستہ بتانا, یہ میرا مشن ہے. میں غیروں کے پاس بھی جاتا ہوں جو اسماعیلی نہیں, اپنی اسماعیلی مذہب کے اندر جماعت خانہ میں واضح کرتا ہوں, میرے مولا کی رحمت ہے شکر الحمدللہ, لیکن میں غیروں کے پاس بھی جاتا ہوں. میں ان لوگوں کے اندر جا کے میں نے واعظ کی ہیں اور ان واعظوں کے اندر امام کی شناخت بتائی ہے. میرا یہ فرض ہے کہ میں جماعت کو اندرونی بیرونی چیزوں سے واقف کار کروں, ہوشیار کروں. دنیا کے اندر ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کا ایمان خراب کرتے ہیں, ان سے ہمیشہ بچے رہو. پھر فرماتے ہیں کہ ایمان ثابت رکھو. ثابت مینز کمپلیٹ, ادھورا ایمان بھی ہوتا ہے. ایمان کے بہت سے درجے ہیں, کسی میں 1% ہوتا ہے, کسی میں 20% ہوتا ہے, کسی میں 60% ہوتا ہے. ایمان کی پرسنٹیج ہے. ایمان جو ہے جب وہ کامل ہو جاتا ہے, ایمان جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے, 100% 100% ہو جاتا ہے, تو اس ایمان کے اندر سے نور پیدا ہوتا ہے. اسی کو عشق کہا گیا. یہ عشق الہی ہے, یہ عشق حقیقی ہے. اور عشق جب پیدا ہوتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس آدمی کے ایمان کو خراب نہیں کر سکتی کبھی. وہ ان الحق کے درجے پہ پہنچتا ہے, جیسے کہ منصور الحلاج تھا. ایمان کامل ہونا چاہیے. ایمان میں نے آپ کو عرض کی کہ ایمان کا مطلب کیا, کہ خدا کو ماننا. یہ ایمان اور یقین کہ خدا ہے, یہ جتنی بھی دنیا خلقت وغیرہ بنی ہے خدا کے بغیر نہیں بنی. خدا تعالیٰ کی اوپر ایمان رکھنا ہماری فطرت میں داخل ہے, کیونکہ ہم کمزور ہیں. دنیا میں ایسا ایک بھی انسان پیدا نہیں ہوا آج تک کہ جس آدمی کی ہر مراد, ہر خواہش اور اچھا پوری ہوئی ہو رہے, ایک بھی نہیں. خدا نے جب سے دنیا بنائی ایسا ایک بھی انسان نہیں ہوا کہ جس کی ہر چیز پوری ہو جائے جو وہ مانگتا ہے جب کہتا ہے. حالانکہ ایسے انسان دنیا میں بہت ہوئے کہ جن میں یہ طاقت تھی کہ وہ جو چاہیں تو کر سکتے ہیں, مگر جب وہ اتنی طاقت والے لوگ جو تھے انہوں نے کبھی اپنی مرضی نہیں کی. میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھو. دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا کہ اس کی ہر اچھا پوری ہو رہی, مگر ایسے انسان ہوئے کہ جو چاہتے ہو سکتا تھا, ان کی ہر اچھا پوری ہو سکتی تھی. مگر ایسے انسانوں نے کہ جن میں یہ طاقت تھی کہ ان کی ہر اچھا پوری ہو سکے, انہوں نے کبھی کوئی اچھا نہ کی. انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے سپرد کر دیا. پھر فرق کو سمجھو, بڑی باریک چیز ہے کہ جن میں اپنی من کی مراد پوری کرنے کی طاقت تھی انہوں نے کوئی مراد مانگی ہی نہیں. انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے ادھین کر دیا. یہ عشق ہے. وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا چاہتے, اس کی مرضی چاہتے ہیں جو ان کا محبوب بن جاتا ہے. محبت کے اندر طلب نہیں ہوتی, محبت میں ڈیمانڈ نہیں ہوتی, میرے کو ایسا کر دے, میرے کو ایسا کر دے. ہم تو خدا تعالیٰ کو دن رات آرڈر کرتے رہتے ہیں, دیکھ مجھے پیسہ چاہیے, یا مولا میری اولاد اچھی کر دے, یا مولا مجھے تندرستی دے, یا مولا یہ بینک مینیجر ہے نا اس کے دماغ پہ بیٹھ کے مجھے ادھار دے دے, یا مولا میرے بنگلے بنا دے. ہم تو ہر وقت مولا کو ایک نوکر کی طرح بھگاتے رہتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی یہ خیال کیا, میں دعا مانگنے کے خلاف نہیں ہوں, کیونکہ دعا کو مانگنا خود خدا تعالیٰ نے اور نبیوں نے ہم کو سکھایا ہے کہ تم دعا مانگو. اب دیکھو دعا مانگنا اور چیز ہے, آرڈر کرنا اور چیز ہے. آپ جو دعا مانگتے ہو وہ کس طریقے سے مانگتے ہو, بھیک مانگتے ہو کہ آرڈر کرتے ہو؟ ایک بھکاری کسی بڑے سیٹھ کو مرسیڈیز میں سے نکلتے ہوئے دیکھے تو اس کو عاجزی کر کے کہے, سیٹھ خدا کے لیے کچھ مدد کرو, منہ بناوے نمالا کرے, آنکھیں معصوم کر ڈالے تو اس کو رحم آ جائے, چلو ایک دو روپے کچھ دے دے دے. لیکن ایسے فقیر بھی ہوتے ہیں, ایسے پانچ روپیہ کر. تو ہم کون سی قسم کے ہیں؟ ہماری دعا کا طریقہ کیا ہے؟ آرڈر کرنا ہے کہ یا ہم خدا تعالیٰ کے پاس بھیک مانگتے ہیں؟ ایک بڑے بزرگ تھے, یہ بڑے بزرگ ہیں, بچپن کے اندر ایک دوست کے ساتھ بہت ان کا تعلق تھا, ساتھ پڑھے تھے, ساتھ کھیلے تھے, دوستی کی پیار کرتے تھے. جوان ہوئے تو یہ جو بزرگ تھے ان کو مذہب لگ گیا اور وہ آدمی پیسے والا بن گیا, بیپاری بن گیا, بہت دولت کمائی. بہت برسوں کے بعد یہ جو بزرگ تھے ان کی عبادت کے, ان کی کرامات کے جو چرچے ہونے لگے تو پھیلتے پھیلتے یہ آدمی کے کان میں پہنچے, ارے یہ تو میرا بچپن کا دوست. اس کے دل میں بڑی خوشی ہوئی, بچپن کی چیزیں یاد آ گئی, سفر باندھا اور یہ سیٹھ مالدار یہ اپنے اس بزرگ کو ملنے گیا. دیکھا تو مٹی کی جھونپڑی تھی, پتوں کی چھت تھی, ارد گرد میں مٹی اڑتی تھی, کچھ پرچند درخت بھی تھے, لیکن لوگ بہت تھے ان کو ملنے کے لیے آئے تھے. یہ بھی لائن میں کھڑا ہوا, جب یہ دروازے کے اندر گیا تو اس بزرگ نے جو آنکھ اس پہ ڈالی تو فوراً خوش ہو گئے, اپنی وہ گدی کے بیٹھنے والی تھی اٹھے, ان کو گلے لگا رہا ہے. اتنے برسوں کے بعد آج ہماری ملاقات ہوئی, سارا بچپن یاد آ گیا. باقی ان سبوں کا کام کاج کر کے ان کو کہا بھی تم رخصت ہو جاؤ, دوست کو بٹھایا, خوب باتیں کی, پرانی باتیں یاد آئیں. ایک دو رکھا اس کو دل مہمان کے طور پہ, اس نے دو تین دن کے بعد کہا کہ شادی میں جانا چاہتا. اچھا وہ زمانے کے اندر موٹر گاڑیاں تو تھیں نہیں, پاؤں سے لوگ سفر کرتے تھے, اور یہ چونکہ اکیلا ہی آیا تھا تو اس کو کوئی خاص, کیونکہ بہت دور بھی نہیں رہتا تھا, ایسا کوئی خاص اس نے سواری وغیرہ کا انتظام نہیں کیا تھا. تو یہ جو بزرگ فقیر دوست تھے اس کو جاتے وقت ایک چھوٹی سی گٹھڑی دی, کہا دوست اس کے اندر کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہیں, رستے میں کام آئے گی, کہتے کوئی ضرورت نہیں کرنے لے. گٹھڑی قبول کی اور پھر ہاتھ باندھ کے, بزرگ تھے عابد تھے, بھلے یہ پیسے والا تھا اور دوست تھا لیکن عزت کرتا تھا, کہا کچھ نصیحت کرو شاہ صاحب, کچھ نصیحت کرو. کہتے ہیں بھائی دوست نصیحت یہ کرتا ہوں کہ خدا کو اپنے سے بڑا سمجھو, مسلمان تھا نا, آنکھیں چڑھ گئی. کیا کہتے ہیں خدا تعالیٰ کو, تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا, آپ سمجھتے ہیں کہ میرا ایمان خراب ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے, میں سنا میں کیا کہتا ہوں, خدا کو اپنے سے بڑا سمجھا. لیکن کبھی نہیں سمجھنا تو اپنے برابر سمجھنا, اپنے سے چھوٹا مت سمجھنا. تھوڑا ناراض ہو گیا کہ آپ کے خیال میں میرا ایمان برابر نہیں, دیکھو میں نے نصیحت کی ہے تم نے مانگی, خدا کو اپنے سے بڑا سمجھنا. اگر بڑا نہیں سمجھنا تو اپنے برابر ضرور سمجھنا, لیکن اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھنا اس کو. اس کو مزہ تو نہ آیا, سلام دعا کر کے چلا گیا. چلتے چلتے دوپہر ہوئی تو ایک سایہ وغیرہ دیکھ کے درختوں کا نیچے بیٹھا, وضو کیا, نماز پڑھی, ہاتھ منہ دھو کے اس نے سوچا کہ چلو کھانا تو کھائیں. بیٹھ کے گٹھڑی کھولی تو بڑا حیران ہوا, تھوڑا گڑ تھا اور تین روٹیاں تھیں. ایک روٹی گیہوں کی تھی, گھی لگا ہوا تھا, پراٹھے کی طرح خوشبو آ رہی تھی. ایک روٹی مکئی کے آٹے کی تھی, سوکھی تھی. تیسری روٹی گیہوں کے اوپر جو چھلکا ہوتا نا بھوسا, اس بھوسے کی روٹی تھی. بڑا تعجب ہوا کہ بھلا یہ تین الگ الگ قسم کی روٹیاں. بھوسے کی روٹی تو ویسے بھی لوگ بناتے ہی نہیں, مگر اس نے مجھے بھوسے کی روٹی کیوں دی؟ اب یہ سوچ رہا تھا کہ ایک فقیر آ گیا, ایسے خدا کے لیے دو دن کا بھوکا ہوں, خدا کے نام پر مجھے کچھ دو. اس نے فوراً سوچا یہ گیہوں کی گھی لگی ہوئی روٹی تو بڑی مزے دار ہے, یہ ایک طرف رکھ لوں, ایک روٹی تو پوری نہیں ہوگی, دوسری جو مکئی کی روٹی ہے یہ بھی کھائی جا سکتی ہے, لیکن یہ بھوسے کی روٹی کون کھائے گا؟ یہ اٹھا کے فقیر کی جھولی میں ڈال, اس نے ہاتھ پکڑ لیا. فقیر نے جب اس کے ہاتھ سے جھولی میں روٹی لے لی تو اس کا ہاتھ پکڑ دیا, ایسا کر کے دیکھا تو اس نے کپڑا ہٹایا, یہ تو وہی دوست تھا اس کا پیچھے پیچھے چلا آتا تھا, بیٹھ گیا. بول تو کہو تو میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ خدا کو اپنے سے بڑا سمجھو. کبھی بڑا نہیں سمجھنا تو اپنے برابر ضرور سمجھو, لیکن اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھنا. تم نے من میں خیال کیا یہ گھی والی روٹی تو بڑی مزیدار ہے, یہ اللہ کے نام پہ کرائے کو دینا, اور یہ جو مکئی کی روٹی بھی کھانے جیسی ہے, تو تم چھلکے والی روٹی جو نہیں کھا سکتے اب مجھے بتاؤ, خدا کو تم نے اپنے سے نیچا سمجھا, اپنے برابر سمجھا, کہ اپنے سے بڑا سمجھا؟ پاؤں پڑ گیا. اگر تم نے خدا کو اپنے سے بڑا سمجھا ہوتا تو تم گیہوں کی روٹی دیتے, میں اللہ کو وہ چیز دوں جو سب سے پیاری ہے, اچھے سے اچھی چیز. لیکن کبھی تم برابر کے سمجھتے تو کم از کم یہ مکئی کی روٹی دیتے, لیکن تم نے خدا کو اپنے سے ہلکا سمجھ کے یہ ہلکی روٹی دے دی. ایمان کے درجے ہیں, ایمان کے بہت درجے ہیں. ہم کس درجے کے اوپر ہیں اس کو ذرا آرام سے بیٹھ کے اپنے من میں دیکھو. جس طرح آدمی بینک بیلنس دیکھتا ہے نوا چیک لکھنے کے لیے, اس طرح سے اپنی فائل نکال کے اپنے ایمان کا بھی حالت دیکھ لو, کریڈٹ میں ہے کہ ڈیبٹ میں ہے, اور اگر کریڈٹ میں ہے تو کتنی کریڈٹ ہے. بڑا چیک لکھ سکتے ہو, ایمان رکھ سو تو چھوٹ سو, گرو کہے سے پکار, ساچی دشمن دے آل جو انے دور تھی لاگ جو پائے. ایک ایمان رکھو پکا مضبوط کامل ایمان, کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ایمان جگے نہ. کوئی بھی آدمی آ کے ہم کو اپنے حاضر ایمان کے لیے کوئی گڑبڑ کی بات کہہ دے رہے, اور ہمارا ایمان ہٹ جائے تو اب مجھے بتاؤ کہ ہمارا ایمان تو ایک بچے جیسا بھی نہیں رہا. ایک چھوٹے بچے کو کہ جس کی ماں بڑی بدصورت ہو گئے, اس بچے کو بلا کے کہو کہ دیکھ تیری یہ ماں ہے نا بڑی بدصورت ہے, یہ دیکھ یہ ایک خوبصورت بھائی ہے یہ تیری ماں ہے. اب مجھے بتاؤ کہ وہ بچہ اپنی بدصورت ماں کو چھوڑ کے خوبصورت عورت جو اس کی ماں نہیں اس کو اپنی ماں قبول کرنے کو تیار ہوگا؟ اس بچے کو اپنی ماں کی خوبصورتی بدصورتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اس کو تو اپنی ماں کے ساتھ خون کا رشتہ ہے, محبت ہے. اس کی ماں اگر قد روپی ہے, بدصورت ہے, سب کچھ ہے, بیمار ہے, کچھ بھی ہے, اس کی ماں ہے, اور وہ کسی قیمت پہ اس کو کسی اور خوبصورت یا مالدار ماں کے ساتھ تبدیل کرنے کو تیار نہیں. ہمارا ایمان اس بچے جتنا ہے؟ ذرا سی کوئی ہم اپنے مذہب کے خلاف میں یا اپنے ایمان کے خلاف کچھ بات سنتے ہیں تو ہمارا ایمان دگو مگو ہو جاتا ہے, ایمان دگو مگو ہو جاتا ہے. کیونکہ ایمان مضبوط نہیں, ہم نے ابھی تک اپنے ایمان کی اپنے مذہب کی شناخت نہیں تھی. ست گر کہہ رہے سونا ویچی ساجن وی جیئیں انمتی تیرے مولا و ساجن کی ماں چھوڑیے بھائی لوکاں کے رے بولر بھائی لوکاں کے رے بول. تمہارا جو مرشد ہے وہ ایسا ہے کہ سونا اگر تمہارے گھر میں ہے وہ کبھی تم نے قربان کیا اور مولا جیسا تم نے ساتھی ساجن ڈھونڈا, موتیوں کے توڑنے کے لائق تمہارا ساجن ہے, اس کو تم لوگوں کے بول مارنے سے مینے مارنے سے چھوڑ دو گے؟ کوئی بھی غیر قوم کا آدمی آ کے تمہارے پاس اس قسم کی باتیں کر جائے بس ہمارا ایمان ہل جائے؟ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. ہم اسماعیلی مذہب کے طریقے کے اندر اپنے دودھ پی کے بچے کو ہم ایمان سکھاتے ہیں. ہماری جماعت میں ایسی مائیں ہیں کہ جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ دعا پڑھتے وقت پیٹ کے اس بچے کی دعا کی نیت بھی کرتی ہیں. بچہ جو پیٹ میں ہے اس میں جیو آ گیا ہے تو کہتی ہیں یا مولا میں یہ دعا پڑھتی ہوں اس میں میرا بچہ بھی ساتھ شامل ہے, تو اس کو بھی دعا پڑھنے کا لابھ ملتا ہے, ثواب ملتا ہے. نیاز پیتی ہیں تو اپنے اس پیٹ کے بچے کی نیت ساتھ کرتی ہیں. ہر مذہب کے کام میں اس بچے کا جو شامل حال ہو جانا ہوتا ہے تو اس کی روح کو اس تمام نیکی اور عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے. بچہ جو پیٹ میں ہے وہ ماں کے خیالات سے واقف ہے. ماں کا دماغ اور بچے کا دماغ بندھا ہوا ہے, وائرز ہے اندر, کمیونیکیشن جاری ہے. اگر ماں غمگین ہو جاتی ہے تو بچہ غمگین ہو جاتا ہے, اگر ماں خوشی ہے تو بچہ بھی خوشی ہے. اور اگر ماں اپنے بچے سے باتیں کر رہی ہے تو وہ سنتا ہے اور اس کے برین میں ریکارڈ ہوتا ہے, اگرچہ وہ بول نہیں سکتا, جواب نہیں دیتا. مگر ایسی دنیا کی ہستیاں بھی ہیں کہ جو ماں کے پیٹ میں بولتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ میں تھے تو فرماتی ہیں کہ یہ مولود یہ بچہ میرے سے باتیں کرتا ہے. اسی طرح سے ہمارے پاک رسول اللہ کی جو ماں تھی حضرت آمینہ, ان کی بھی حدیث ہے کہ محمد جب میرے پیٹ میں تھے تو فرشتوں کو میں دیکھتی تھی یا اور محمد میرے سے باتیں کرتے تھے. دنیا میں اس قسم کی ہستیاں ہیں, لیکن ہر ماں اگر یہ سمجھ لے لے تو ایمان تو اس بچے کو ماں کے پیٹ میں سے ملتا ہے. ہم اپنے مذہب کے اندر اپنے بچوں کو اسماعیلی مذہب پر مستقیم کرنے کے لیے چھوٹی عمر سے اس کو اچھا اسماعیلی بنانا چاہتے ہیں. ہر اچھی ماں, خصوصاً ماں, میں اس لیے زیادہ کہہ رہا ہوں کہ بچے کے چند پہلے برس عمر کے ماں ہی کے ہاتھ میں رہتے ہیں, اس کو ہر روز نیاز پلاتی ہے, اور خود بھی کبھی ہر روز جمع خانے نہیں جا سکتی پریگنینسی کے اندر, تو نیاز روز پیتی ہے اور مولود کو پلاتی ہے. مولود ہوا تو نہیں لیکن ہونے والا ہے. اس طرح سے ہم چھوٹی عمر سے ایمان کی بنیادیں رکھتے ہیں. ہمارا مذہب طریقت کا مذہب, محبت کا مذہب ہے. اجی بالپنانی مولا تو سلا جی جی نہر لا گو شہنور درس سوچیا جانے گمار مٹھا سا سمروم رونا. چھوٹی عمر سے مجھے تیرے سے محبت ہے یادی. اسماعیلی مذہب محبت کا مذہب ہے. بال پانی پوری طریقے تو سے لاگی محبت لاگی تیرے سے, اور الفت بن گئی ہے تیرے دروازے کے ساتھ. اب سر کٹے کے رہے میں تو تجھے چھوڑ نہیں سکتا. جو گمار ہیں, جو جاہل ہیں, جو نہیں سمجھتے, ان کو کیا پتہ لگے کہ محبت کیا چیز ہے. حضرت امام سلطان محمد صلی اللہ علیہ نے فرمایا, وہ لوگ تھے ہمارے پہلے اماموں کے زمانے کے اندر, ایسے لوگ تھے کہ مذہب کی خاطر گردن کٹوا دیتے تھے اور اس معمولی طرح کٹواتے تھے جن میں پگڑی اتر گئی, مطلب کیا کہ ڈرتے نہیں تھے بلکہ مرنے کے لیے خوشی ہوتے تھے. پگڑی اتر گئی اس طرح سے گردن اڑ گئی. مذہب یہ رستہ, روحانی رستہ ان کے لیے ہے جو اس روحانی رستے کے لیے قربانی کر سکتے ہیں. اور قربانی کاہے کی ہوتی ہے؟ ہمارے بد خیالوں کی قربانی, دنیا کی محبت اور خیالوں کی, دنیاوی جکڑ بندی کی, میاں بیوی کی, بچوں کی, عزت آبرو کی, تندرستی کی, مال دولت کی, یہ سب جو دنیا کے جنجال ہیں اس کی ہی تو قربانی ہم کو دینے کی بات ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک دفعہ لڑائی ہو رہی تھی. یہ لڑائی احد کی لڑائی تھی. مدینے کے باہر تقریباً 3 میل کے اوپر احد کا پہاڑ ہے اور پہاڑ کے پیچھے مدینہ ہے. جب احد کی لڑائی ہوئی تو رسول اکرم نے پہلے اپنے صحابیوں کو کہا کہ یہ لڑائی مدینے میں رہ کے لڑو, شہر کے اندر رہ کے لڑو. تو اصحابوں نے منع کیا کہ یا نبی, گھر وغیرہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے, بیوی بچے ڈر جائیں گے, یہ جو لڑائی ہے باہر میدان میں نکل کے لڑی جائے. حضور نے سمجھایا لیکن صحابہ سمجھے نہیں. اچھا چلو باہر چلو. باہر نکلے تو یہ جو احد کا پہاڑ ہے اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھ کے فرنٹ کے اندر اس طرح تمبو بنائے گئے کہ سامنے سے دشمن آوے اور لڑا جائے اور پیٹھ پر یہ پہاڑ رہے اور مدینہ اس کے پیچھے رہے اس کی حفاظت کے لیے. اب اس پہاڑ میں ایک درہ تھا, درہ کہتے ہیں پاس تھا. اس درے کے اوپر رسول پاک نے ایک آدمی کو جو اچھا مضبوط طاقت والا تھا, لڑنے والا تھا, اس کو 50 آدمی دے کے فرمایا یہ درے کے اوپر بیٹھ جاؤ کہ اس طرف سے کوئی نہ آئے، مطلب کہ پیچھے سے دشمن حملہ نہ کرے. بھلے حضور نے فرمایا دیکھ کچھ بھی ہو جائے، لڑائی جیتی جائے یا ہاری جائے، میں جب تک پرسنلی تجھ کو نہ کہوں کہ تم آ جاؤ، تم درے کی جگہ چھوڑنا مت. ملک سرکار یہ 50 تیر اندازوں کو تیر کمان کے ساتھ لے کے درے کی حفاظت میں بیٹھ گیا. رسول اکرم نے پھر ایک آدمی بھیجے، اس کو تلقین کی کہ دیکھ کچھ بھی ہو جائے میں جب تک نہ بلاؤں تب تک درہ چھوڑنا مت. ارے سرکار نبی کریم کو تو پتا تھا، اس لیے اس کو اچھا پکا مضبوط کر دیا. لڑائی شروع ہوئی اور مسلمانوں نے لڑائی جیت لی. کافر جو آئے تھے مکہ سے بھاگنے لگے، جب وہ بھاگنے لگے تو مسلمانوں نے سمجھا کہ بدر کی طرح یہ لڑائی بھی جیتی گئی، بھاگ گئے، اپنے ہتھیار رکھ دیے اور کافروں کے جو تمبو تھے وہ لوٹنا شروع کر دیا. سامان اندر ہوتا ہے نا، لوٹنا شروع کر دیا. ابو سفیان نے دیکھا، ابو سفیان کافروں کا کمانڈر تھا، ابو سفیان نے دیکھا کہ مسلمان تو اب لوٹنے میں پڑے ہیں، کسی کے ہاتھ میں تلوار نہیں رہی. اس نے خالد بن ولید کو، اس وقت تک خالد بن ولید اسلام کے دشمنوں میں تھے، خالد بن ولید کو کہا کہ تم اس پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر. اس نے دیکھ لیا دور سے کہ وہ آدمی کے جو درے کی حفاظت کر رہا ہے اس کے آدمی بھی بھاگ چھوٹے، کیونکہ لالچ بڑی بری بلا ہے. جب مسلمانوں نے کیمپ لوٹنے شروع کر دیے دشمن کے، تو یہ درے پہ بیٹھے ہوئے 50 آدمیوں نے نیچے جو دیکھا کہ لڑائی تو جیتی گئی اور یہ لوٹ رہے ہیں، ہم رہ گئے ہیں، انہوں نے درہ چھوڑ دیا. رسول کی نافرمانی ہوئی، درہ خالی ہو گیا. خالد بن ولید پیچھے سے 50 آدمیوں کو لے کے اس درے میں سے پاس ہوئے اور نہتے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا. بہت سے کٹ مرے، کیونکہ ہتھیار تو تھے نہیں، ہتھیار اٹھانے سے پہلے ہی مارے گئے. جیتی ہوئی بازی مسلمان ہار گئے. اسی لڑائی کے اندر رسول اکرم کے دو دانت شہید ہو گئے. میں نے آپ کو یہ مثال اس لیے دی، یہ 50 آدمیوں کو بار بار پکا کیا گیا کہ تم کسی بھی حالت میں، چاہے ہماری جیت ہوئے یا ہار ہوئے، تم درہ چھوڑنا نہیں. مگر لالچ نے ان کی ایمان کی آنکھیں بند کر دی. لالچ، اور وہ بھی دنیا کا لالچ، بہت بری والا ہے. کسی کو عورت کا لالچ، کسی کو مرد کا لالچ، کسی کو اولاد کا لالچ، کسی کو پیسے کا لالچ، کسی کو بڑائی کا لالچ، یہ انسان کو مذہب سے ہٹا دیتا ہے. جیتی ہوئی بازی ہار گئی. اور آج 1400-1500 سال تک، آج اس بات کو ہو گئے، دنیا بھر کے ہسٹورینز جب اسلام کی ہسٹری لکھتے ہیں تو اس واقعہ کو لکھتے ہیں کہ مسلمان احد میں ہار گئے، ایک چھوٹی سی غلطی اور نافرمانی کی وجہ سے. پہلی نافرمانی یہ تھی کہ رسول فرمایا مدینہ کے اندر رہ کے تم لڑائی کرو، صحابہ نہیں مانے. اور پھر دوسری نافرمانی یہ ہوئی کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کے لوٹ میں پڑ گئے. یہی حال بعض دفعہ ہمارا ہو جاتا ہے. افریقہ کے ہندوستان یا پاکستان چھوڑ کے ہم لوگ ادھر آئے، رزق ڈھونڈنے آئے ہیں. کوئی اس لیے آئے ہیں کہ ان کی اولاد ادھر آ گئی، اب ہم اکیلے ادھر رہ کے کیا کریں، اس لیے ہم ادھر آئے ہیں. لیکن میجورٹی جو ادھر آئے، افریقہ سے یا پاکستان سے یا ہندوستان سے، کینیڈا آئے، امریکہ آئے، کیوں آئے؟ ایمان ڈھونڈنے تو نہیں آئے، شہادت کی نظر سے بھی نہیں آئے، حضر امام کا دیدار کرنے کے لیے بھی ہم نہیں آئے، ہم تو پیسے کے لالچ سے آئے ہیں. کہ ہم کو ادھر جا کے اچھی آمدنی ہو جائے گی, ایک ڈالر کے 10-12 ہندوستانی اور 14-15 پاکستانی روپے ملتے ہیں تو کبھی 200-500 ڈالر مل جائیں گے تو 3-4 ہزار روپے ہو جائیں گے. بہت سے اس طرح سے آئے اور بہت سے اس نظر سے آئے کہ چلو بچے بچے لے گئے ہیں تو والدین کہتے ہیں ہم بھی چلے گئے. اب ہم ادھر آئے ہیں دنیا پرستی کے لیے آئے ہیں. اب جو ادھر آ کے ہم اپنے اس آبائی کہتے ہیں باپ دادا کے مذہب کو, کہ ہمارے باپ دادا نے کم از کم 500-700 سال سے اس مذہب کے اندر آنکھیں کھولی, اس مذہب میں مرے. ہمارے باپ داداؤں نے اپنے مذہب کے لیے بڑے دکھ اٹھائے. جب ہندوؤں میں سے اسماعیلی مذہب اختیار کیا تو بہت سے ہمارے باپ داداؤں نے جانیں دی ہیں, دکھ اٹھائے ہیں. بہت دور کی بات نہیں, آج سے 70 برس پہلے پنجاب کے اندر 1,00,000 اسماعیلی گپتی تھے. وہ زمانے کا جو پنجاب تھا تو امبالہ سے لے کے تو راول پنڈی تک پنجاب تھا. پارٹیشن کے اندر یہ پنجاب آدھا ہو گیا. میرا شہر جو امرتسر ہے وہ ہندوستان میں چلا گیا اور 30 میل دور جو لاہور ہے وہ پاکستان میں چلا گیا, بٹوارا ہو گیا. مگر اس وقت جو بالکل یونائٹڈ پنجاب تھا اور فرنٹیئر کا علاقہ راولپنڈی سے لے کے تو لنڈی کوتل تک جو یہ علاقہ تھا فرنٹیئر کا, ان سب جگہوں کے اوپر 1,00,000 اسماعیلی گپتی تھے. خود میرے باپ اس زمانے کے اندر, میرے دادا بھی گپتی تھے. گپتی کا مطلب یہ ہے ظاہر میں ہندو تھے اندر اسماعیلی تھے. میرے ابا کا نام پنالال تھا, میرے دادا کا نام بھگوان داس تھا. اسماعیلی مذہب کے اوپر میرا خود کا گھرانہ, میرے باپ دادا اس سمجھ کے زمانے سے قریباً 800 سال سے اسماعیلی رہے ہم لوگ. 800 سال چھپ چھپ کے اسماعیلی مذہب پالتے تھے, لوگوں کو پتہ نہیں لگتا تھا. جمع خانہ ہم آپس میں کہتے تھے جمع خانے چلو, لیکن جب ہم ہندوؤں کے پڑوس میں سے نکل کے جاتے تھے تو ہم ان کو کہتے تھے کہ ہم دھرم سلا جاتے ہیں. اس چھپی ریچ سے 800 برس پنجاب کے اسماعیلیوں نے اسماعیلی دین کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا. امام سلطان محمد شاہ نے 1918 کے اندر رات کو 12 بجے پنجاب فرنٹیئر کے 8 آدمیوں کو اپنے بنگلے بلایا پونہ میں, فرمایا رات کو 12 بجے آنا. پنجاب کے یہ بزرگ جن میں خود میرے ابا شامل تھے رات کو 12 بجے اروڑا پیلس میں گئے. امام نے ان 8 آدمیوں کو رات کے 12 بجے سے لے کے صبح 3-4 بجے تک اپنے سامنے بٹھایا, سب حالات پوچھے, بہت سے فرمان کیے, بہت سی نورانی حالت ان کو بتائی, اپنا جلوہ دکھایا تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو رہے. اور پھر فرمان کیا کہ دیکھو اس سیکرٹ کے طور پہ, سیکرٹ یعنی چھپ کے کام کرو, کسی کو پتا نہ لگے. میں یہ چاہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے اب تم ظاہر کھلے مسلمان بن جاؤ. بھلے خدا کھلے مسلمان بن جاؤ اور مسلمانوں کے ساتھ ملو اور ان کو کہو کہ تم نو مسلم ہو. جمع خانے جاؤ, دھرم سلا نہیں کہو, ابھی اس کو جمع خانہ کہو. اچھا, ایک کو پوچھا تمہارا نام کیا, خدا میرا نام ہری چند. اچھا تم آج سے عبداللہ بولو. یوں مولا نے ان 8 آدمیوں کے نام بدل ڈالے. میرے ابا کو پوچھا تمہارا نام کیا, کہ خدا میرا نام پناہ لال, کہ تم آج سے علی بولو. تمہارے ابا کا نام کیا, کہ خدا بھگوان دار, لیکن اس کا نام عزیز رکھو علی. میں ابو علی, علی بھائی عزیز. نام بدلے سکتے, ان کو ہدایتیں کی کہ اپنی جماعت میں جا کے سب فیملیوں میں سے جو ایک مضبوط آدمی ہے اس کو بلا کے میرا یہ فرمائش کر رہا ہوں. ایک تاریخ طے کی گئی اور اس ایک تاریخ کو امبالہ سے لے کے لمبی کوتل تک 40,000 اسماعیلی ظاہر ہوئے. یوں کہو کہ 40,000 ہندو مسلمان ہو گئے. آغا خان نے 40,000 مسلمان بنائے ایک دن سب جگہ جہاں جہاں یہ اسماعیلی تھے. لاکھ میں سے کتنے آئے؟ 40,000 اور باقی سات ہزار رہ گئے. دھرم سلا آتے تھے یعنی جماعت کھانے آتے تھے, وہ 7,000 بھی روٹ آتے تھے, گھر سے نہ بھی لے کے آتے تھے, دسمند بھی دیتے تھے, اپنے آپ کو ایمان کا غلام سمجھتے. گھروں میں ایمان کی تصویریں رکھی ہوئی تھی کرشن کی تصویروں کے ساتھ. لیکن لوک لاج سمجھے, لوگوں کے شرم, کٹمب قبیلے کی شرم کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے. یہ 7,000 آدمی فرمان برداری نہ کر سکے. میرے ابا کہتے ہیں کہ جب امام نے ہم کو جانے کے لیے حکم فرمایا کہ اچھا ابھی تم اپنی اپنی جگہ جاؤ, تو فرمایا دیکھو تم 8 آدمی پونا کے ریلوے اسٹیشن کے سامنے مغل کی ریسٹورینٹ ہے وہاں جاؤ اور وہاں جا کے تم گائے کا گوشت کھاؤ. میرے ابا کہتے ہیں ہماری سب کے ہوائیاں اڑ گئی. زندگی میں کبھی گائے کا گوشت کھانا تو ایک طرف, کبھی ہم نے اس کا خیال بھی نہ کیا تھا. لیکن امام کا فرمان گائے کا گوشت کھاؤ. بھلے خدا یہ 8 کے 8 آدمی پونا ریلوے اسٹیشن کے سامنے ریسٹورینٹ میں رات کو 4 بجے گئے اور رات کو 4 بجے تازہ گوشت اور قیمہ ملتا ہے. ایک بوٹی منہ میں ڈالی لیکن حلق سے اترتی نہیں تھی, مگر خود اٹھا اس لیے ہاتھ بند کر کے چبائے بغیر اتر گیا. امام کا جو حکم ہوتا ہے اس میں بڑے بھید ہوتے ہیں. میں نے جو بات کہنی تھی وہ اب کہتا ہوں. جب تک میں آپ کو پچھلی حالت نہ بیان کروں آپ سمجھ نہیں سکتے تھے, اس لیے یہ ہسٹری بیان کر کے اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم لوگ جو 1,00,000 گپتی اسماعیلی پنجاب میں تھے, ان سب کے گھر کہاں تھے؟ ہندو محلے میں, ہندوؤں کے محلے میں رہتے تھے, ہمارے ذاتی مکانات تھے. اب جو میں اپنی فیملی کی بات کہتا ہوں اور یہی حالت باقی تمام ان اسماعیلیوں کا ہوا, ہمارا مکان ہندوؤں کے لچے یعنی لوکیلٹی میں تھا, سب ہندو تھے. ایک دن جب ہم مسجد میں گئے اور وہاں جا کے کلمہ پڑھا اور ہم مسلمان ہوئے تو مسلمانوں نے ہمارے جلوس نکالے, پیپروں کے اندر باتیں آئیں, تو آسی پڑوسیوں کو پتہ لگا کہ ہم ملچ ہو گئے یعنی مسلمان ہو گئے, کھانا پینا بند ہو گیا, چیزیں بیچنے والے ہمارے گھر پہ لانے نہ دینے, ہم کنویں سے پانی لیتے تھے پانی بند ہو گیا, ہم باہر نکلے تو عورتیں گھر کا گند اور خاص طور پہ اپنے چھوٹے بچوں کا گوہ کاغذ میں لپیٹ کے ہمارے اوپر پھینکا کرتی تھی, پتھر پھینکے تھے, اسماعیلی زخمی ہوئے. اب کرے کیا, اپنی ملکیت کے مکانیں چھوڑ کے جانے دے کدھر؟ کسی جگہ 1 برس, کسی جگہ 2 برس, کسی جگہ 3 برس پنجاب کے اسماعیلیوں نے اس طرح پتھر کھائے ہیں, لہو لہان ہوئے ہیں, گوموت ان کے اوپر پھینکا گیا, پانی بند کیا گیا, کھانے پینے کی چیزیں بند کر دی گئی. وہ حیران کیا کے بعد چھوٹا, لیکن ان کا ایمان دگو مگو نہ ہوا. 7,000 جو رہ گئے وہ رہ گئے. آج بھی ہندوستانی پنجاب کی سائڈ میں آج بھی سینکڑوں گپتی اسماعیلی ہیں. میں کبھی کبھی جایا کرتا ہوں اور ان کو تانے مینے دیتا ہوں. وہ تو مر گئے جو اس زمانے کے لوگ تھے, اب ان کی اولاد ہے تو اولاد تو ابھی بگڑ گئی, کمزور ہو گئی, ان کو پتہ بھی نہیں لگا. لیکن میں بہت برسوں سے ادھر جایا کرتا ہوں. کئی افسوس بھی کرتے تھے. تو میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ مذہب کے لیے پتھر کھائے، دکھ اٹھائے، پانی بند ہو گیا، کھانا بند ہو گیا، کیا ہوا؟ مذہب کے لیے تو کیا جاتا ہے. سونا بیچی ساجن لیجیے، سونے کا مطلب یہ ہے ہماری دولت، موتی کے مول یعنی ہمارا ایمان، ہمارے وچار خیال، وہ بھی ہم نے اپنے مولا کے پاؤں میں رکھ دیے ہیں کہ دنیا کی دولت، ہمارے خیال، مال، جان، آل اولاد، سب کچھ ہم نے امام زمان کے قدموں میں رکھ کے اس امام کو ہم نے قبول کیا ہے. تو یہ امام لوگوں کے کہنے سے ہم چھوڑ دیں؟ کوئی ایک مولوی ہماری دکان پہ آوے، یا ایک پنڈت ہمارے پاس آوے، یا ایک کرسچن پادری ہمارے پاس آ کے اور وہ کہے اے تمہارا آغا خان تو ایسا اور ہمارا ایمان خلاص. 1963 میں یورپ گھومتا تھا، میں نے جانے سے پہلے ایمان کی حضور میں عرض بھیجی تھی کہ خداوند کبھی تو منظور کرے تو مجھے کوئی تھوڑی ملاقات چاہیے. چلو تھوڑے ٹائم کے بعد مجھے اور میری عورت کو مولا نے ملاقات بخشی اور پھر مجھ کو فرمان کیا کہ تم اپنی وائف کو واپس بھیج دے دار السلام اور تم تھوڑا ٹائم یورپ میں اور خاص طور پہ لندن میں گزارو. تو میں ایک مہینہ لندن ٹھہرا، پھر میں مولا کے پاس آیا، مولا اب میں واپس جاؤں، جلدی کیا ہے، تھوڑا اور ٹھہرو. تو ہر مہینے ملنے جاتا تھا، ہر مہینے مجھے واپس بھیج دے. میں نے 5.5 مہینے لندن میں گزارے اور میں نے وہاں کلاسز شروع کی. اسٹوڈینٹس کو ہر سنڈے صبح بیت الخیال کی بندگی ہو جائے دعا پڑھنے میں، تو اسٹوڈینٹس کو بٹھا کے ان کے ساتھ میں باتیں کروں. ایک لڑکا کہتا ہے مشنری صاحب، میں فلانی جگہ کے اوپر پیئنگ گیسٹ کے طور پہ ایک انگلش فیملی ہے، میں ان کے پاس رہتا ہوں، مجھے ایک پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہر سنڈے کو ان کے گھر میں ایک پادری آتا ہے، اور جب اس پادری کو یہ پتہ لگ گیا کہ میں اسماعیلی ہوں اور مسلمان ہوں، کیونکہ میں نے ان لوگوں کو کہا ہے کہ مجھے سور کا گوشت نہیں چاہیے، تو وہ بڑے تنگ ہوتے ہیں میرے لیے، آلو وغیرہ تھوڑے پوٹیٹوز بوائل کر کے مجھے دے دیتے ہیں، کھانے پینے کی مجھے تکلیف دیتے ہیں، لیکن میں مجبور ہوں، یہ سستا بہت ہے، میری کالج وہی ہے، میں کہیں اور جا بھی نہیں سکتا اور میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے بیٹھا ہوں. چلو کھانا خوراک کی تو کوئی بات نہیں مشنری باپا، لیکن وہ جو پادری ہے نا، وہ ہر سنڈے مجھے ملتا ہے اور مجھے مولا اور نبی کے ورودھ میں باتیں سناتا ہے. اب یہ وہ زمانہ تھا 63 کا کہ تھوڑے دن پہلے ہی حضرت امام سلطان، حضرت امام شاہ کریم صلی اللہ کی ایک بڑی پکچر لائف میگزین جو نکلتا ہے امریکہ سے، اس زمانے کے اندر بڑی سائز تھی، سینٹرل فوٹو تھی، بیچ ہے اور بیچ کے اوپر مولانا حضرت امام سوئے ہوئے ہیں، کاسٹیوم پہنا ہے سوئمنگ، اور انوچ کا نام کی ایک لڑکی 17-18 سال کی تھی، وہ ایک بہت بڑے آئل میگنیٹ کی لڑکی تھی اور امام زمان اس کے ساتھ گھوما کرتے تھے، اس نے بھی سوئمنگ سوٹ پہنا ہے اور وہ بیٹھی ہے اور امام زمان نے اپنا سر اس کی گود میں رکھا ہوا ہے. یہ فوٹو آئے، وہ پادری یہ فوٹو لے کے آیا، دیکھ یہ تو بڑا امام. مشنری صاحب میں تو پسینے پسینے ہو گیا، میں ادھر جانا نہیں چاہتا. میں بولا اچھا کیا تم نے میرے سے بات کی، اس میں کیا ہوا؟ ارے 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 اس میں کیا کو ڈرتے ہو؟ نیکسٹ سنڈے کو جب ایک پادری آئے تو پادری کو پوچھنا، کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی ویشیا کے گھر میں گئے تھے؟ مشنری صاحب سچ بات ہے، وہ پادری مجھے مارے گا تو نہیں؟ میں بولا تو فکر مت کر، اور کبھی مارے گا تو بھی کیا ہوا، تم یہ بات ضرور کہنا کہ عیسیٰ نبی جیسس پروسٹیٹیوٹ کے گھر گئے تھے. وہ چپ ہو جائے گا، تو یہ ہاں نہ نہیں کہے گا. جب وہ چپ ہو جائے تو کہنا کہ جیسس اس پروسٹیٹیوٹ کے گھر گئے, اس پروسٹیٹیوٹ اس ویشیا رنڈی نے آپ کے پاؤں دھلائے, اپنے گھر اندر لے کے گئی, اپنے پلنگ کے اوپر سلایا, عیسیٰ نبی کے بالوں میں اپنی حرام کمانی سے خریدا ہوا تیل ملا, اس کا سر دھلانے کے بعد کنگھی بھی کی اور اس کو دودھ پلایا, اور یہ سب کچھ اس عورت کی حرام کی کمائی سے نکلا ہوا تھا. اور عیسیٰ نبی پھر کیا ہوا کہ اس رنڈی کے گود کے اندر سر رکھ کے سو گئے. وہ سب لڑکے میرا منہ دیکھنے لگے, مشنری صاحب سچ بات ہے؟ میں نے کہا ہاں سچ بات ہے. تو کوئی ریفرنس؟ میں نے کہا ریفرنس کی ضرورت نہیں, وہ پادری سمجھ جائے گا, لیکن پھر بھی تمہیں ریفرنس چاہیے تو ایپسٹلز جو ہے نا بائبل کے پیچھے وہ پڑھو. تو لڑکے کو ہمت آ گئی. دوسرے سنڈے کو پادری آیا اور پھر اس کو چھیڑا تو اس نے یہ سب باتیں کہیں. جب پادری کو یہ کہا نا کہ عیسیٰ نبی رنجی کے گھر گئے تھے تو پادری کا منہ ایک دم لال ہو گیا, چمک گیا. ایسا نہیں, مجھے پلیز ٹیل می از اٹ ٹرو اور رانگ. اب پادری کیا بولے, کیا بولے؟ نہ نہیں کر سکتا, ہاں کرے تو بھی مرتا ہے. پھر اس بچے نے تو ساری باتیں کہہ دی. اس دن کے بعد پادری نے اس گھر میں آنا چھوڑ دیا. آگے مجھ کو اس نے کہا مستری صاحب ہی از ناٹ کمنگ ناؤ. میں بولا جان چھوڑ دی. اپنے مذہب کو سمجھو اور دوسروں کے مذہب کو بھی سمجھو. ہمارے اماموں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے. ہمارے اماموں نے ہمیشہ اعلیٰ درجے کے زندگیاں گزاری ہیں کہ لوگوں کو چراغ ملے, ہدایت ملے, ایگزامپلز ملے. ہمارا کوئی بھی امام کبھی لولا لنگڑا اندھا کانا اپاہج نہیں ہوا. ہمارا کوئی بھی امام کبھی بھکاری نہیں ہوا. ایک بات ضرور آپ کو کہہ دوں جو میں نے شروع سے کہی کہ خدا کو اپنے سے بڑا سمجھو. کبھی بڑا نہیں سمجھ سکتے تو اپنے سے چھوٹا مت سمجھو, اپنے جتنا تو سمجھو. حضر امام کے لیے بھی میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ اس کو اپنے سے چھوٹا مت سمجھو. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو امام کی ہمیں پتہ نہیں لگتا. کیا امام ہر کام آپ لوگوں کو کہ مجھ کو کہ کسی اپنے مریدوں کو بول بول کے پوچھ پوچھ کے کرے تو پھر امام کہے گا؟ وہ تو مالک ہے, وہ جو چاہے سو کر سکے. بہت سی ایسی چیزیں رسول اکرم کے لیے حلال تھی, دوسروں کے لیے حرام ہے. ایک جوک, لیکن کتنا اچھا جوک. جوک تو نہیں ہے, جوک اس کو کہتے ہیں کہ جو بناوٹی ہوئے. یہ سچی حقیقت ہے, بناوٹی نہیں. مگر میں نے جوک کا نام اس لیے دیا کہ جس طریقے سے یہ پٹ اپ کیا گیا ہے نا وہ ہم کو ایک جوک لگتا ہے. گئی لڑائی تھی 1939 سپتمبر کی پہلی تاریخ کو لڑائی شروع ہوئی جرمنی کی اور انگریزوں کی. اس کے بعد پھر جاپان بھی آ گیا اور امریکہ بھی آیا. 1940 کے آخر تک تقریباً برس سوا برس کے اندر لڑائی خوب بھڑک اٹھی. سارا یورپ جرمنوں کے قبضے میں آ گیا. ایک امریکن کوئی کرنل تھا یا میجر تھا, ملٹری کا آدمی تھا, سرنیا کے اندر جیپ میں نکلا سگریٹ ڈھونڈنے کے لیے اپنے کیمپ میں سے. تو سگریٹ ڈھونڈنے کے لیے نکلتے نکلتے کافی دور چلا گیا اور کھیتوں کے اندر ایک دکان نظر آئی. وہاں آیا تو ایک اسماعیلی کی, سیرین اسماعیلی کی دکان تھی. کھیتی بھی کرتا تھا, مکان بھی تھا, دکان بھی رکھی تھی. جیپ سے نیچے اترا اور عربی زبان کے اندر اس کو کہا تیرے پاس سگریٹ ہیں؟ کہتا ہے ہاں. پانچ سات قسم کے سگریٹ اس کے سامنے رکھے ہیں. بہت خوش ہوا, پیسے دیے, سگریٹ نکال کے شروع کیا. ادھر ادھر دیکھتا رہا کہ اور بھی کوئی چیزیں ہیں تو نظر پڑی امام سلطان محمد شاہ کی فوٹو لگی ہوئی تھی, دوسری طرف دیکھا تو پرنس علی خان کی فوٹو لگی ہوئی تھی. سرنیا کے لوگ پرنس علی خان کو بہت پیار کرتے تھے, آج بھی کرتے ہیں, اور اسی لیے پرنس صاحب نے اپنی ول بنائی کہ مجھ کو سلمیا میں دفن کیا جائے. سلمیا کا, سیریا کا سلمیا علاقہ بہت دور ہے, 200-225 میل ہے دمشق سے. اس جنگل کے اندر ایک اکیلی دکان, ایک عرب کھیتی کرنے والے کی دکان, اس کے اندر آغا خان کی فوٹو, پرنس علی خان کی فوٹو, وہ دیکھ کے حیران ہو گیا. کوئی ایکٹر کی فوٹو ہوتی تو اس کو ایسا ہوتا کہ اس کو اس نے اپنا ہیرو بنایا ہوا ہے. ہیں نا لوگ ایسے بہت سے ایکٹروں کی اور ایکٹریسوں کی فوٹو رکھتے ہیں, تو وہ اس کو پوچھتا ہے کہ بھلا یہ کون ہے. اس نے کہا کہ یہ میرا مالک ہے. لیکن تمہیں پتا یہ کون ہے؟ ہاں مجھے پتا ہے. اب تو بتا تو صحیح کون ہے, تیرے کو کیا؟ تو میں جانتا ہوں یہ آغا خان ہے, ہنس پڑا وہ, اسماعیلی ہمارا ہنس پڑا. کہتے سچ ہے. مطلب تجھے آغا خان کے ساتھ کیا تعلق؟ یہ تو ادھر یورپ امریکہ کے اندر بڑے مشہور ہیں, اس کے بڑے گھوڑے ہیں, یہ مونٹے کارلو کے جوئے خانے میں جاتے ہیں, یہ رات کی کلبوں میں جاتے ہیں اور عورتوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں اور عیش آرام کرتے ہیں, تو تم اس کو یہ اپنا امام مانتا ہے؟ وہ کاؤنٹر چھوڑ کے اسماعیلی باہر نکل آیا. غصے سے اس کو کہتا ہے, تجھے پتا ہے یہ جتنی باتیں تم نے کی وہ اس لیے کی کہ تم میرا دل جلائے. میں تجھے کہوں کہ یہ میرے لیے خدا ہے, یہ میرا امام ہے, اور یہ ساری دنیا اس نے بنائی ہے, تیرے باپ نے بنائی؟ پہلے نٹ مائی فادر. تو بولا اس نے بنائی ہے. جب اس دنیا اس نے بنائی ہے تو اس کو تو ہر رائٹ ہے, جو کچھ چاہے کرے. تیرے باپ کی دنیا ہے. وہ میرے ساتھ چلا گیا. اس نے یہ رپورٹ لکھی. یہ رپورٹ آپ کو 1945 or 1944 کے اکتوبر مہینے کے ریڈر ڈائجسٹ میں ملے گی, دونوں کہیں سے. میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی کہ وہ اس کا ایمان خراب کرنے کی باتیں کر رہا تھا. اس قسم کی باتیں تو رسول کریم کے لیے کتنے مشرک کیا کرتے تھے, ان مسلمانوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے رسول اکرم نے 11 بیویاں کی. جب رسول اکرم نے, اس وقت آپ کی عمر تو تقریباً 55 سال کی تھی, یہ 54 سال کی, 9 برس کی بیوی عائشہ کے ساتھ جب شادی کی تو مشرکین نے تو بہت بگلے بجائیں مکہ کے اندر. یہ واقعہ تو مدینے کا ہے, لیکن غیروں نے اس کے اوپر تو کتنی کھپتیاں اٹھائیں, نبی کریم کے لیے بہت باتیں بتائی. میں نبی کریم کی ساری لائف آپ کے سامنے کیا بیان کروں, آپ پڑھو آپ کو پتہ لگے. تو ہمارے اماموں کے خلاف, ہمارے اماموں کے ورودھ میں, ہمارے اسماعیلی مذہب اور طریقے کے خلاف میں وہ لوگوں نے ہمیشہ سے کوشش کر رکھی ہے, کیا لوگوں کی تانے مینے سے, لوگوں کی ان باتوں سے ہم اپنا ایمان خراب کریں. امام اور نبی شریعت سے اونچے ہوتے ہیں. شریعت ہم کو لاگو ہوتی ہے, امام اور نبیوں کو شریعت نہیں لگتی. وہ شریعت کے پیدا کرنے والے ہیں, وہ شریعت بنانے والے ہیں. شریعت ان کے تابع ہے, وہ شریعت کے تابع نہیں. امام اگر رات کو دن کہے تو وہ دن ہے, اور دن کو رات کہے تو وہ رات ہے. اسماعیلی مذہب کا یہی ایک اصول ہے کہ حضرت امام کا حکم مانا جائے. حضرت امام سلطان محمد شاہ نے بیت الخیال کے ایک فرمان میں فرمایا ہے, میں نے کہا ایک جگہ ذکر بھی کیا ہے ابھی 2 دن پہلے, ایک دفعہ امام بیت الخیال میں آ کے انہوں نے یہی بات اور یہی تھیم کے اوپر فرمان کیے کہ مرشد کا حکم مانو, اپنا ایمان سلامت رکھو, مرشد کیا کرتا ہے یہ مت دیکھو کیونکہ تم مرشد کی باتوں کو سمجھ نہیں سکو گے. مرشد جو کہتا ہے وہی کرو. تو امام نے حافظ شیرازی کا ایک شعر فرمایا. حافظ شیرازی کا شعر بولا کہ اگر تیرا مرشد تجھ کو کہے کہ تو اپنا مصلی شراب میں بھگو کے پھر اس کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھ تو انکار مت کرنا, جلدی کرنا. تیرا مرشد جو جانتا ہے وہ تو نہیں جانتا, اس نے تجھے شراب کے اندر بھگو کے مصلی پہ, شراب حرام ہے, اس مصلی کے اوپر بیٹھ کے تم نماز پڑھو. اپنے دل میں کچواہٹ پیدا نہیں کرنا, مرشد کہتا ہے ایسا کرو, وہ بہتر جانتا ہے, مرشد بہتر جانتا ہے, مرشد کی حقیقت مرشد ہی جانتا ہے. یا تو ہم پیری موری کی چھوڑ دینی چاہیے, اور اگر پیری موری جی میں رہنا ہے تو پھر مرشد کا حکم ماننا چاہیے, چاہے وہ کیسا بھی حکم ہو. ہمارے اس مالی مذہب کی یہی بنیاد ہے, اگر امام کا حکم ماننا. ایک دفعہ میرے دادا جان کو امام سلطان محمد شاہ نے بنگلے پہ بلوایا. کمریا حاجی دروازے پہ کھڑے تھے, جب امام نے حکم کیا کہ دیکھو کمریا امرتسر کے عزیز علی کو بلاؤ, ان کو بلایا. میرے دادا جان کہتے ہیں کہ میں جب اندر گیا تو ایک آرام چیئر تھی, ایزی چیئر, امام زمان نے اپنے پاؤں اس کے اوپر رکھے ہوئے تھے اور اخبار پیپر پڑھ رہے تھے. مولا کا جو پاؤں اس کے اوپر ایسے لمبے تھے تو انگوٹھا اور انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی ہے پاؤں میں, اس کے اندر ایک لکڑی تھی. یہ لکڑی ان دو انگلیوں سے امام گھما رہے تھے, چھاپا پڑھ رہے ہیں, سائڈ میں کافی پڑی ہے وہ سیک کر رہے ہیں, پاؤں کے لیے انگوٹھے اور انگلی میں لکڑی پھرا رہے ہیں. اور میرے دادا کہتے ہیں میں جب داخل ہوا تو مولا کا منہ اس طرف تھا, میری طرف تو پیٹ تھی, تو جیسے ہی میں نے اندر پاؤں رکھا تو فرمان کیا عزیز علی آؤ. میں نزدیک گیا تو مجھ کو وہ لکڑی پھرتی ہوئی نظر آئی. امام فرمایا دیکھو کیا مریا عزیز علی, امام اگر پاؤں سے لکڑی بھی پھراتا ہے اس کا بھی کچھ مقصد ہے, امام کی ہر بات کا کچھ مقصد ہے جو ہم نہیں جانتے. اگر ہم امام کی باتوں کو سمجھ لے لیں کہ امام ہر وقت کیا کرتے ہیں تو ہمارا روحانی درجہ امام کے برابر ہو گئے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ امام ہر بات ہم کو پوچھ کے کرے, وہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ پیری مریدی نہیں ہے, پیری مریدی یہ ہے ہمارا صرف مولا کے پاؤں میں پڑا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں, ہم اپنے مولا کو چاہتے ہیں, پیار کرتے ہیں, ہماری جان مال آل اولاد اس مولا کے اوپر قربان ہے. لوگوں کے کہنے سے ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے, لوگوں کے کہنے سے ہم اپنے مولا کو چھوڑ نہیں سکتے. ہماری گئی ہسٹری کو آپ دیکھو, بہت پرانی نہیں, صرف گئی 100 برس کی ہسٹری کبھی دیکھ لو گے تو مڈل ایسٹ کے اندر ہمارے اسماعیلیوں نے اپنی نظر کے سامنے 6-6 مہینے کے بچے قتل ہوتے دیکھے. 6 مہینے کے معصوم بچے کو ایسا پھینکے اور نیچے 2 آدمی تلوار پکڑے, یہ بچہ اس تلوار پہ گر کے 2 ٹکڑے ہو جائے, ماں اور باپ کی نظر کے سامنے. اس طرح اسماعیلیوں نے اپنی نظر کے سامنے 6-6 مہینے کے معصوم بچوں کو قتل ہوتے دیکھا ہے. ایک کو نہیں, بچوں کو, سب کو مار ڈالا گیا, لیکن پھر بھی اس نے اپنے ایمان کو چھوڑا نہیں, مذہب کو چھوڑا نہیں. 1100-1200 سال سے مڈل ایسٹ کے اندر ہمارے اسماعیلی بھائی رہتے ہیں. یہ جو ایران کے لوگ ہیں یہ بعد کے آئے, ایران کے لوگوں کو, افغانستان کے لوگوں کو تقریباً 1000 سال ہوا ہے. ناصر خسرو دائی نے ان کو اسماعیلی مذہب کا بوجھ دیا, لیکن سیریا سلمیا اور اوپر جو رشیا کے اندر اسماعیلی رہتے ہیں ان رشیوں کو تو کسی نے بوجھ نہیں دیا, یہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسماعیلی چلے آتے ہیں. 1200-1300 سال سے یہ لوگ اسماعیلی ہیں, امام ظاہر میں کبھی ان کے پاس نہیں گئے، ابھی حضرت امام دو دفعہ تین دفعہ سلمیہ ہو کے آئے، لیکن امام سلطان محمد شاہ تک کبھی بھی ان لوگوں نے حضرت امام کا ظاہری دیدار نہیں کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے لے کے 1200 سال سے انہوں نے کبھی امام کو دیکھا نہیں، 1200 سال سے انہوں نے سفر بھی نہیں کیا کہ جا کے بامبے یا کسی اور جگہ حضرت امام کا دیدار کر کے آنے، ان کو برس میں ایک دفعہ تعلیقہ ملتا تھا، برس میں ایک دفعہ، لیکن آپ